نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة 3 تیسرے پارے میں جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں بہت ہی اہم موڑ ہے انسان کو اس کی اصل بتانے والی سورت سورت 3 ترتیب کے اعتبار سے 95 یعنی 95 نمبر کی سورت ہے سورت کا نام پہلا ہی لفظ وہ 3 اور 3 انجیر کو کہتے ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں کیا بات ہے انگلش میں اس کو فک کہتے ہیں بہت ہی لذیذ پھل ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند بھی ہے انسانی پیٹ کے لیے یہ سورت مدنی ہے ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے کوئی کہتا ہے یہ مدنی ہے کوئی کہتا ہے مکی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کا انداز مکی سورتوں کا ہے کیونکہ اس میں حاضل بلد الامین ہے اور حاضہ اسم اشارہ قریب ہوتا ہے تو مکہ میں رہ کر تو کہا جا سکتا ہے کہ حاضل بلد الامین لیکن مدینہ میں جا کر حاضہ کہنا گرامر کی روح سے بھی درست نہیں معلوم ہوتا اس میں خاص طور پہ انسان کو اس کی اصل بتائی گئی ہر طور میں لوگوں کے ذہنوں میں انسان کے بارے میں بہت سے سوال آتے ہیں آپ اگر فرائیڈ کی سائیکالوجی کھول لیں یا آپ کسی اور کانٹ کا نظریہ دیکھ لیں تو وہ بہت کچھ آپ کو بتائیں گے حتیٰ کہ لوگوں نے مین از اے سوشل اینیمل تک کہہ دیا آپ کو اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتائیں گے کہ انسان از ناٹ اے سوشل اینیمل انسان جانور نہیں ہے وہ جانور جیسا بھی نہیں ہے انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ اگر اس مقام کو پا جائے تو پھر اس کو خود دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مقام نظر آنے لگے اس صورت میں جزا و سزا کے ثابت ہونے کا بھی موضوع آپ کو غالب دکھے گا اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں جن کے پیچھے حکمت موجود ہے بڑے بڑے انبیاء کرام کے ساتھ نسبت ہے ان جگہوں کو جن کی یہاں قسمیں کھائی گئیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات صورت بقرہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کی صورت میں سورہ بقرہ 30 اور 34 میں کہی تھی بے شک میں بنانے والا ہوں انسان کو ایک خلیفہ اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ سجدہ کیجئے اسی طرح سورت الانعام کی آیت 165 میں اور سورت الاعراف 11 سورت ہجر 28 اور 29 سورت نمل 62 سورت سواد 71 سے لے کر 73 تک ان سب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ مقام پانے اور کچھ ذمہ داریوں کا حامل ہونے کا ذکر کیا یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی پیک ہے سورۃ الاحزاب آیت 72 میں ہم نے پڑھا کہ ان عرضنا الامانتہ بے شک ہم نے ایک امانت پیش کی تھی پہاڑوں پہ لیکن انہوں نے اور زمین آسمان نے قبول نہ کیا لیکن حملہ الانسان تو انسان نے کیا اٹھایا تھا اور وہ کیا چیز ہے وہ اس صورت میں ہم دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل آیت 70 میں بھی ہے ولقد کرمنا بنی آدم کی صورت میں اور اس کے بعد پھر انسانوں کی دو قسموں کی بات ہے کہ اللہ نے تو کیا پیدا کیا تھا لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں رہا کچھ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو گئے اور کچھ بد سے بدتر ہو گئے اور اس کے بعد پھر دونوں کے انجام اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اس دنیا میں اگر دو مختلف طرح کے انسان ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا انجام ایک ہو لہذا سورۃ 3 حقیقت میں انسان کو اپنے دامن میں جھانکنے کی دعوت دیتی ہے آئیے سورت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ پر اور بھی پیار آئے گا کہ اس نے ہمیں کتنے پیار اور کتنی محبت سے بنایا اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے انسان کو عزت دی حقیر اور ذلیل کیڑا اور سانپ اور بچھو بنا دیتا تو کیا بڑی بات تھی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی والزیتون اور زیتون کی وطور سینین اور طور سینین کی وحاذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی چار قسمیں ہیں تین زیتون طور سینین اور حاضل بلد الامین آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین بھی کھانے کی چیز ہے زیتون بھی کھایا جاتا ہے طور سینین ایک مقام ہے اور حاضل بلد الامین بھی ایک مقام ہے کہنے میں یہ چار قسمیں ہیں لیکن اللہ نے سارے انبیاء کرام کو جمع کر دیا اگر آپ تین کو دیکھیں انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے کہ جہاں آج بھی اگر آپ میں سے کسی کو جانے کا اتفاق ہو تو یہ چیزیں بڑی کثرت سے ملتی ہیں. ان جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ خاص نعمتیں رکھی ہیں, انہی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کر کے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے خود کو اس دنیا میں رکھنے والے اب کان کھول لیں. اصل میں یہ پیغام دعوت بھی ہے, اسلام قبول کرنے کی دعوت ہے کہ کل تک جو تھے سے تھے, آج جو اپنے آپ کو بنا رہے ہو اس کو چھوڑو. اور پھر طور سینین کا نام آتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نگاہ نہ جائے؟ تو گویا کہ یہود کو خطاب کر دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو اگر حضرت عیسیٰ سے نسبت دیتے ہو تو پھر اب تمہیں وحاز البلد الامین, اس بلد الامین یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے مولود جو تھا یا جہاں آپ پیدا ہوئے اس کی طرف رخ کرنا چاہیے. تین بڑے مذاہب دنیا کے, عیسائیت, یہودیت اور اسلام, ان کی تین بڑی جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے ادھر چار قسموں میں پیش کر کے انسان کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ نبوت کا سلسلہ ایک دوسرے کی کانٹراڈکشن نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا آنا عیسیٰ کو نگیٹ کرنا نہیں ہے, اور آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا پچھلے دونوں مذاہب کے حاملین کو چڑچڑانا نہیں ہے. حقیقت میں یہ کہ گاڑی کی چار مختلف بوگیاں ہیں, یہ تین مختلف بوگیاں ہیں جس میں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بیٹھتے گئے اور سب کا انجن لا الہ الا اللہ کی طرف تھا. لہذا ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی کہ اب تم سب کا ایک ہی نام ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین, جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کو جس بات کی خبر دی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انجیر, زیتون, طور سینا اور پرامن شہر کی قسم کھا کر جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. احسن, افعل کا وزن, اور تقویم اس میں بھی شدت ہے. انسان کو ہم نے بہت اعلیٰ بنایا, یعنی ہم نے تو بہترین ساخت پہ پیدا کیا. لکھ لیجئے کہ یہ انسان کا روحانی وجود تھا. انسان اپنی روح کے اعتبار سے بہت خوبصورت چیز ہے. اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی چیز خوبصورت ہے تو وہ انسان ہے. چاہے فرشتے, چاہے جن, پریاں, مور, حوریں اور دنیا کی ہر مخلوق کو سامنے رکھیے, کچھ حسن میں بڑی خوبصورت ہیں, کچھ ذہانت میں بڑی خوبصورت ہیں, کوئی وزن بہت اٹھاتا ہے, کوئی چلتا بہت تیز ہے, کسی کو بولنا بھی آتا ہے, لیکن انسان کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں. جب تک انسان کی روح تھی نا, یعنی وہی جو بار بار ہم نے بات کی سفر کے اندر کہ جب انسان کا روحانی وجود بنایا گیا جس کا ذکر کیا گیا کہ وہ نفخت فیہ من روحی, تو اس وقت تو انسان تھا احسنی تقویم پہ. یا احسنی تقویم وہی فطرت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے, پھر بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. یہ احسنی تقویم وہ کیفیت ہے کہ دنیا میں آتا ہوا بچہ انی عبد اللہ کی پکاریں لگاتا ہے. یا احسنی تقویم وہ صورت ہے کہ جس پہ اگر ایک انسان فوت ہو جائے تو اس کا حساب نہیں ہے, اس کے لیے عذاب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے قلم اٹھا لیے گئے, جس میں سے ایک انسان ہے وہ جو بچپن میں فوت ہو جائے. انسان کی جب تک زبان نہیں کھلتی وہ احسن تقویم پہ ہوتا ہے, وہ بہترین ہے. چاہے ولد الزنا ہی کیوں نہ ہو, لوگ اس کو حرام کی اولاد کیوں نہ کہیں, لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ایک بڑے احسن مشن پہ بھیجا گیا. جب فرشتوں نے سوال کیا تھا کیا تجعل من یفسد فیہا, کچھ اسی طرح کی بات فرشتوں نے جب پوچھی کہ اللہ تو بناتا ہے اس کو جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا, تو ہم تو ہیں, ہم ہیں تیری عبادت کرنے والے, ہم ہیں تسبیحات کرنے والے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا جو تم نہیں جانتے. تو کیا جانتا تھا اللہ؟ کہ انسان احسنی تقویم پہ. کیوں انسان احسنی تقویم پہ؟ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے مقصد کی تسکین کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے اس کریشن پلان میں رنگ بھرنے والی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. اس دنیا میں رہ کر اللہ کے نظام کو نافذ کیے جانے کا تقاضا اگر کسی سے ہے تو وہ انسان سے. اللہ نے جنوں سے نہیں کہا, فرشتوں سے نہیں کہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیروں سے نہیں کہا، ہاتھیوں سے نہیں کہا کہ تم اس دنیا میں میرا دین نافذ کرو، لیکن تین بار تو سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کہہ دیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ جو کہ نہ نافذ کریں اللہ کے حکم کو، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اور فَاسِقُونَ اور مُشْرِكُونَ. تو گویا کہ مجھے تو اس آیت کو پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ انسان، اگر تیری ساری امیدیں اللہ سے ہیں نا، تو اللہ کی بھی نظریں تجھ پہ لگی ہوئی ہیں، اللہ کی نظر میں بھی تو ہی ہے. اگر تیرا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کے ہیں تو بہت، لیکن وہ جس کو عباد الرحمن کہتا ہے اور جس کو عبدی کہتا ہے وہ انسان تو ہے. اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا فرشتوں کے سامنے کہ اگر نبوت کا تاج ہوگا تو وہ انسان کے سر پہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور سورۃ انبیاء میں بھی ہم پڑھ چکے کہ آج تک ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ رجال تھے اور انسان تھے، کوئی فرشتہ نبی نہیں بنا، کوئی جن نبی نہیں بنا، اور کوئی اور مخلوق نبی نہیں بنی. انسان کو اللہ نے جتنی عزت دی تھی، اگر انسان اس کو سوچ لیتا تو کبھی بھی اس طرح غیر کا نہ بنتا. کفر اور شرک کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہاں کبیرہ اور صغیرہ میں الجھتا اگر انسان کو یہ عزت راس آ جاتی. لیکن کچھ لوگوں کو یہ عزت راس نہیں آئی. ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ پستیوں میں گر گئے، پھر ہم نے اسے الٹا پھیر کر، دیکھیے خود نہیں پھرا. جب انسان احسنی تقویم کے درجے سے نیچے ہوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو یہ نہیں کیا کہ احسن سے چلو حسن پہ کر دیا، چلو دی بیسٹ نہیں رہا تو بیٹر ہی صحیح، تو بیٹر نہیں تو گڈ صحیح. اور یاد رکھیے یہ فطرت کا اصول ہے، جب آپ احسن پہ نہیں رہنا چاہتے نا تو پھر آپ مڈل میں بھی نہیں آتے، پھر آپ بہت برے ہوتے. لوگ کہتے ہیں نا اب ہم ان کو برا بن کے دکھائیں گے، انہوں نے ہمیں سمجھا کیا، اب ہم بھی وہ بن کے دکھائیں گے. یہی کیفیت ہے. احسنی تقویم کیا تھا؟ خالق کو پہچانتا، لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کے تقاضے نبھاتا. لیکن ثم رددناہ، ہم نے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، تردید مرتد وہی لفظ ہے، یعنی ہم نے ان کو رد کر دیا. اور پھر کہاں گرے؟ کوئی بیچ میں تو نہیں گرتا. آپ دیکھیے کوئی چھت سے گرے تو کہاں گرے گا، کہاں رکے گا؟ فرش پہ آ کے گرے گا. کوئی چھت سے گرے تو یہاں تو نہیں رک جائے گا، زمین پہ گرے گا. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ ہم نے کہہ دیا. ہر جگہ کھجور کے درخت نہیں ہوتے. جو آسمان سے گرتا ہے وہ زمین کی پستیوں میں گر جاتا ہے، سورۃ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو انسان پھر جب اللہ کا نہیں ہوتا نا، تو پھر وسفل السافلین. اور پیچھے آپ نے پڑھا ہوگا، یاد ہوگا آپ کو، سجین کے گھڑوں میں بد روحیں جو ہوتی ہیں، جو گناہ گاروں کی روحیں، وہ زمین کے گھڑوں میں، وہاں سجین تھا یہاں اسفل ہے، چیز دونوں میں ایک ہی ہے، خواہش پرست ہو جاتا ہے. جب ایک انسان اللہ کا نہیں رہتا تو پھر وہ خواہشوں میں پڑھ کر، وہی بات ہے کہ اہلد الی الارضی، سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں، کتے کی مثال دے کر اللہ نے ایک شخص کی مثال دی تھی کہ جس کو اللہ نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، لیکن وہ اس دنیا کا کتا بن گیا، اس کو یہ علم راس نہ آیا، اور پھر وہ اس طرح سے اخلد الارض ہوا کہ وہ انتلحس، تو اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈالے یا نہ ڈالے اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے. پھر انسان کبھی ایک در پہ دھکتا ہے، کبھی ایک بابے کے پاس، کبھی ایک قبر پہ، کبھی کچھ، اور سافلین، نچلوں میں سے بھی نیچا ہوتا ہے. اور حقیقت ہے کہ جب ایک انسان نہیں رہتا نا، جانور بنتا ہے، تو جانوروں والی خوبیاں بھی اس میں نہیں رہتی. یاد رکھیے، مثلا ابھی مثال آپ کو دی سورہ اعراف میں کتے کی، تو جب انسان کتا بنتا ہے نا، خواہش کا کتا، لسٹ کا کتا، سیکس کا کتا، تو پھر وہ کتے کی طرح آپ کہہ لیجئے کہ وفادار نہیں رہتا. یعنی برائی تو کتے والی آ گئی، خوبی چلی گئی. اسی طرح جب انسان گدا بنتا ہے نا، سورۃ جمعہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے پچھلی ایک قوم کی مثال دے کر کہا کہ ان کے دین والے تو ایسے بن گئے کہ جیسے گدے کے اوپر بوجھ لاد دو. اس کو پتہ ہی نہیں ہے گدے کو کہ میرے اوپر جو بوجھ مالک نے لادا ہے وہ خوش ہو کے لادا ہے یا ناراض ہو کے لادا ہے. اسی طرح جب انسان علم کو بوجھ بنا لیتا ہے نا، تو وہ گدا تو بن جائے گا لیکن گدے کی طرح وزن نہیں اٹھانے کے قابل رہتا. اسفل السافلین، نیچے سے نیچے جاتا ہے ایک انسان، اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اللہ نے مجھے کس کام بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا کیا تھا. کیا سارے ہی ایسے نہیں؟ ہم تو اتنی پستی میں نہیں رہ سکتے. یہ سن کر تو ہمارے ہوش گم ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کہاں ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. یہ ہیں پستیوں سے نکل کر احسنی تقویم پہ واپس جانے کا راستہ. سب سے پہلی چیز ایمان، اللہ کو ماننا، معرفت، امن سکون چین سب سے کٹ کر رب کا ہونے کا یقین. رب کو ماننا تو رب کی بھی ماننا, نظروں کا رب پہ لگ جانا, اپنی ہر خوشی غم اپنے رب کے نام. میرا رب مجھ سے جو چاہتا ہے, میرا رب جو میرے لیے کرے گا میں اس پہ خوش ہوں. بالکل سرنڈر کرنے والا انسان جس کو حقیقت میں یہ یقین آ جاتا ہے کہ میرا رب اگر مجھے پکڑ لے تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں. نہ دکھ میں ماں یاد آتی ہے, نہ باپ یاد آتا ہے, نہ بھائی نہ بہن, بلکہ الا الذین آمنوا. سچا تعلق, اللہ سے پیار, اللہ سے محبت, اور کیسی کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں بدلنے والی. زبانی دعوے نہیں, بلکہ کون سے دعوے؟ کہ وہ دعوے کہ جس کے بعد ایک انسان حقیقت میں پھر اللہ کا بنتا ہے, ایمان لا کر اس کے تقاضے نبھاتا ہے. فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, پس ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر, انفینٹ, غیر مقطوع, کبھی نہیں ختم ہوگا. یہ ختم ہو جائیں گے لیکن ان کے عمل ختم نہیں ہوں گے, ان کے لگائے ہوئے پودوں پہ پھل اگتا ہی رہے گا, اور انہوں نے جو راستے بنائے تھے اس پہ لوگ چل چل کے پہنچتے ہی رہیں گے. اور ایسے لوگ پھر کس طرح سے اجر پائیں گے کہ قیامت کے دن اپنا اجر دیکھ کر حیران ہو جائیں گے, یہ سوچیں گے تو ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں اجر غیر ممنون ہے؟ کیونکہ کوششیں بھی غیر ممنون تھیں. دیکھیے دنیا میں انسان 60-70 سال کوشش کرے گا زیادہ سے زیادہ. اگر اللہ 80-90 کی عمر دے بھی دے تو آخری عمر تو ارزل ہی ہوتی ہے, اس میں تو کچھ یاد بھی نہیں رہتا. شروع کے بھی 10-15 سال نکال دیں تو بیچ میں 30-35 سال ہی رہ جاتے ہیں. ایک انسان 30-35 سال کوشش کرے تو اجر غیر ممنون کیوں ہے؟ پھر اجر بھی اتنا ہی ہوتا. عدل تو یہی کہتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا جی یہ تو بڑا ظلم ہے اللہ کا کہ اگر کوئی شخص 60 سال کی زندگی گناہ کرے تو اس کو ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دیں. ہم فیخا خالدون, کفار کے ساتھ آتے نا. اور ادھر بھی لوگ اعتراض کر سکتے ہیں جو کچھ زیادہ ہی ریشنل ہے, کہتے دیکھو جی نیکیاں تو ان مولویوں نے 30-35 سال کی تھی, اللہ نے جنت میں حوریں اور نعمتیں ان کو پتہ نہیں کیوں ہمیشہ کی دے دی. تو جواب سمجھ لیجئے کہ جس رب نے ان کو 60-70 سال عمر دی اور ان کی زندگی میں نیکیوں کی کثرت رہی, اگر وہ رب ان کو غیر محدود زندگی دے دیتا تو ان کی کوششیں غیر محدود وقت تک وہی رہنی تھی. اللہ نے اپنے علم سے جنت کا بدلہ ان کو کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ اور بھی جیتے تو انہوں نے اور نیکیاں کرنی تھی. اور اس کے برعکس کفار, مشرکین اور نافرمان اگر اور عمریں پا لیتے, انہوں نے پہچاننا پھر بھی کوئی نہیں تھا رب کو. کتنا نفع بند سوتا ہے, کوئی ایک دفعہ کہہ دے کہ ایک دفعہ انویسٹ کر لو پھر ہر مہینے مال آئے گا اور کبھی نقصان نہیں ہوگا, کیسی رال ٹپکتی ہے پھر, پھر کیسے انویسٹ کرنے کو انسان بھاگتا ہے. اچھا بس ایک دفعہ پے کرنا پڑے گا, تھوڑی تھوڑی قسطیں دے دیں پھر یہ گھر میرا ہو جائے گا. ہاں آپ کا ہو جائے گا, لیکن آخرت کا معاملہ آتا ہے تو انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر وہاں کے نفع نقصان کا کوئی فرق ہی نہیں لگتا. فما یکذبک بعد بالدین, پس اے نبی یا انسان, اس کے بعد کون جزا سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ ایک پانی دیکھیں, فما یکذبک کا پھر کوئی ہے جو جرت کرے اے نبی تجھے جھٹلانے کی؟ کسی میں جرت ہے کہ اس کو اتنی بڑی حقیقت آپ کی زبان سے پتہ چل گئی, آپ ذریعہ بن گئے اس کی آخرت سمرنے کا, آپ اس کو احسن تقویم پہ ڈالنے کا ذریعہ بن گئے, پھر وہ آپ کی بات نہ مانے. کتنی حسرت ہے اللہ کو, یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ دیر از اینی ریزن. کیا اس کے بعد کوئی ریزن ہے کہ کوئی آپ کے پاس نہ آئے اور آپ سے فائدہ نہ اٹھائے اور آپ کی بات نہ مانے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں جو فما کا جو لفظ ہے وہ نبی کے لیے نا, یہی آج کے دور میں قرآن کے لیے. جو کام اپنے دور میں نبی کرتا تھا نا, کہ لوگوں کو دکھاتا تھا کہ دیکھو حسن بن کے جیو, کیوں اسفل بن کے جیتے ہو, آج کے دور میں یہی کام قرآن کرتا ہے. پڑھنے والے کوئی ہوتا ہے لیکن پیچھے تو قرآن ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں کوئی ہے آج کے بعد جو قرآن نہ پڑھے, جو انسان کو انسان بننا سکھاتا ہے؟ وہی انداز نہیں لگ رہا کہ نبی کوئی ہے جو آپ کو پھر جھٹلا دے؟ تو اے نبی کوئی ہے جو قرآن کو جھٹلا دے؟ کوئی ہے جو اس تعلیم کو جھٹلا دے؟ چلو کوئی بات نہیں, علیہ اللہ بحکم الحاکمین, کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی پھر آپ بیچ میں سے نکل جائیں, بس آپ کا معاملہ ختم, یا آپ کو نہیں جھٹلا رہے اور آج یہ قرآن کو نہیں جھٹلا رہے, ان کا فیصلہ پھر اللہ کے ہاتھ میں. اس میں ڈانٹ ہے جھٹلانے والوں کے لیے کہ اب آپ نے ان کو پوچھئے, آپ کے ذمہ ان کا حساب نہیں ہے, پیچھے بھی پڑ چکے ہیں. ان علینا حسابہم, ہمارے ذمہ حساب ہے، پھر ہم جو ان کے فیصلے کریں گے، پھر جو چیخیں نکلیں گی ان کی، پھر یہ حکم صرف آخرت میں نہیں ہوں گے، پھر دنیا میں بھی ان کو اس جھٹلانے کی سزا میں جو ہم تنگ کر دیں گے نا ان کی زندگیاں، کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، سورۃ طہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جس نے اس نصیحت سے، اس یاد سے منہ پھیرا، اس کی زندگی، اس کی گزران ہم تنگ کر دیں گے. یہ اللہ کا احکم الحاکمین ہونا ہے کہ جب ایک انسان جھٹلاتا ہے اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ اس کی دنیا میں بھی زندگی خراب کر دیتا ہے، پھر اس کو دنیا کی خوشی نہیں ملتی. جس دنیا کو پانے کے لیے وہ آخرت کو جھٹلاتا ہے اور ان کتابوں کو اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتا ہے، ایسے لوگوں کو دنیا پھر کوئی نہیں ملتی، ایسے لوگ پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو. یہ تو خلاصہ تھا، واللہ یہ صرف خلاصہ، لیکن اگر آپ اس پہ غور فرمائیں تو یہ آپ کی اور میری اصل ہے. کسی انسان کو اگر یہ کہا جائے نا کہ تم گناہ کی پیداوار ہو اور تم اس دنیا میں ایک سزا کے طور پہ آئے ہو، جو عموماً کرسچینٹی میں مت ہے کہ آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے انسان دنیا میں آیا اور انسان پیدائشی گناہ گار ہے، تو جھوٹ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فنسی آدم، آدم بھولے تھے، انسان گناہ گار نہیں ہے. اب دیکھیے بہت سارے بچے خاص طور پہ جو ایسے ادھر ادھر پڑے ہوئے مل جاتے ہیں اور کسی بھی یتیم خانے میں یا ایسے ہوم میں پل جاتے ہیں، وہ ساری زندگی سر کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ کہ ان کو لگتا ہے پتہ نہیں ہم ولد الزنا ہیں، پتہ نہیں ہماری ماں کون ہے، ہمارا باپ کون ہے. جب ایک انسان کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے نا، اس کے اندر ایک قسم کا گرج پیدا ہوتا ہے. جو بچے نفرت میں پلتے ہیں وہ بعد میں نفرتیں پھیلاتے ہیں. جن بچوں کو بچپن میں بہت مار پیٹ ہو، پھر وہ بعد میں اسی طرح کے کاموں میں ان کا کبھی حوصلہ ہی نہیں اٹھتا. جس کو شروع سے بہت ڈسکریج کیا جائے وہ بہت ڈسکریج ہوتے ہیں. اور اب اس کا اپوزٹ بھی ہو گیا تو اس میں بھی خرابیاں آ گئیں. بیلنس، میڈیم، بیچ میں، نہ بہت سر پہ چڑھاؤ نہ بہت نیچے گراؤ. اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے انسان کا مورائل بلند کر رہا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اتنی توڑنے والی صورتیں پڑھنے اور سننے کے بعد انسان اندر سے ٹوٹ گیا ہوتا ہے. میں کچھ نہیں کر رہی، مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا، ادھر یہ مسئلہ، ادھر یہ مسئلہ، ایک کام کرو تو دوسرا بگڑ جاتا ہے، میری تو بھی اصلاح ہی نہیں ہوئی. یاد رکھیے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شیطان جس راستے سے ورغلانے کی کوشش کرے گا وہ کیا ہوگا؟ تم میں کوئی چینج ہی نہیں آئی، تم چینج ہی نہیں ہوئی، تم میں تو کوئی بہتری نہیں آئی. اور آپ دیکھیے اتنے گہرے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں وہ لوگ قرآن پڑھنے کے بعد جو ایک کنارہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور لوگ پھر اپنے بدلے لیتے ہیں ان سے کہ اچھا پڑھ لیا قرآن، اچھا آپ عمل کریں گے نا تو بھی برے بنیں گے، اور نہیں کریں گے نا تو پھر تو جو آپ کی وہ ہنسی اڑائیں گے، کہیں گے دیکھا ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، یہ بس ایک باتوں میں آئے ہوئے تھے، ختم ہو گئے، کچا رنگ تھا اتر گئے. دیکھیے کوئی کپڑا قیمتی ہوتا ہے تو اس کا رنگ پکا رہتا ہے نا، مہنگا ہو کوئی خرید سکے نہ خرید سکے اس کو کوئی برا نہیں کہتا. ان کو پتا یہ ہماری اپروچ میں نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہاں اچھا ہے یہ خراب نہیں ہوتا. اور ایک کپڑا ہوتا ہے جو سستا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ لے لیتے ہیں میڈیم قسم کے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ رنگ بھی چڑھے گا اترے گا بھی، کپڑا بھی خراب ہوگا کچھ ہوگا. آپ سوچیں کہ جو پہلی قسم کا کپڑا ہے نا جو قیمتی ہے اور جس کا رنگ نہیں خراب ہوتا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے بعد، قرآن کے ساتھ جڑنے کے بعد پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں دن بدن بہتریاں لاتے ہیں. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم ایسے نہیں بن سکتے، اٹس ٹو مچ. وہ کہتے ہیں نا، اصل میں وہ اپنے کمپلیکس کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو اتنے غریب ہیں، ہم کہاں یہ گل احمد کے کپڑے اور ہم کہاں یہ اتنی مہنگے کپڑے لے سکتے ہیں، وی کینٹ افورڈ دس، ان کی کیفیت یہ. لیکن اندر سے وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ اکیلے میں بیٹھیں گے تو آپ کی بات کریں گے، کہیں بھی بیٹھیں گے کوئی حوالے دینے پڑیں گے کہ ہاں ہماری ایک رشتے دار ہیں وہ بھی ایسی ہیں. لیکن جب آپ اپنا کچا پکا رنگ ان کو دکھائیں گے نا، تو آپ کے سب ظاہر تو بڑے خوش ہوں گے کہ شکر ہے واپس آ گئی، ویلکم بیک، بچ کے آ گئیں، لیکن اندر سے ہنسیں گے، کہیں گے یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو سبھی کر لیتے ہیں. تو اصل جو دولت ہے نا میری اور آپ کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب تک احسن نہیں رہیں گے ہم خطروں میں ہوں گے. پھر آپ دیکھیے، اب ذرا سا ہم دوبارہ اس کو گو تھرو کرتے ہیں، کیونکہ میں نے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا آپ کو. جو قسمیں تھیں پہاڑوں کی، اگر آپ دیکھیے کہ ان کی ضرورت کیا تھی، کیا کوئی جگہ بھی اہم ہوتی ہیں؟ بالکل اہم ہوتی ہیں. انسان کو جس جگہ ہدایت ملتی ہے نا، وہ جگہ انسان کے لیے ساری زندگی کے لیے میموریل بن جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کچھ چیزیں میموریل کے نام پہ سنبھال لیتے ہیں. شادی کا جوڑا کوئی نہیں دیتا کہیں، پورا آئے نہ آئے دیکھ دے کے آہیں بھریں گے بعد میں، لیکن کہیں گے نہیں یہ شادی کا جوڑا. शादी की तस्वीरें, अपना कमरा जहाँ शादी होके आए थे, दिस एंड दैट। हमारी नज़र में ये चीज़ें मेमोरियल क्यों बन जाती हैं? क्योंकि हमारे लिए ये अहम होती हैं। सबसे बड़ी मेमोरियल थिंग जो इंसान के लिए बाद में रह जाती है ना, अल्लाह की कसम, वो जगह और वो इंसान और वो साथी जो उसको हिदायत के सफ़र पर डालते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सारी दुनिया पे आप जाकर अल्लाह की बात करें और कराएं और आप अल्लाह का पैगाम देना, लेकिन वो जगह जहां आपको हिदायत मिलती है ना, वो आपके लाशौर में आ जाती है। अल्लाह ताला किन चीज़ों को यहाँ मेमोरियल बना रहा है? अंबिया कराम के फुटस्टेप को। जब हज उमरे पे जाते हैं तो मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर सोचते हैं कि वाह मेरे मौला, क्या तेरी शान है। देखिए, इब्राहिम के पाँव नहीं है, पाँव रखने की जगह। जब आप हरम में जाते हैं तो वहाँ वो सोने के केज में डले हुए और उसके अंदर रखे हैं। फिर आप म्यूजियम में जाते हैं, वहाँ भी पड़े हुए। किसी ने सवाल किया, ये तो वहाँ थे, यहाँ कैसे आ गए? तो फिर उनको बताया कि असल पाँव नहीं है इब्राहिम के, ये इब्राहिम के पाँव रखने का ढांचा है, सांचा है। आप ऐसे और जितने मर्जी बना लें उसी सांचे के अंदर रखकर। अल्लाह ने जब मुकाम इब्राहिम को रिजर्व कर दिया ना, सजा दिया, तो ये जो जगह है ना, ये भी अंबिया कराम की याद की है। आप देखिए कि यहाँ जो लफ्ज़ है ना, इंजीर खाने की चीज़ है, जैतून तेल भी निकलता है। पीछे हम सूरत नूर में इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। इनके बारे में ये बात करके अल्लाह ताला ने क्या बता दिया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले के जितने नबी थे ना, वो इसी दौर बैतुल मक़दस की तरफ इशारा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जब जमा करते हैं और हज़रत इब्राहिम की आप जब कहानी पढ़ते हैं, तो तकरीबन हर नबी उसी रास्ते से आया। सिंपल सी बात है, बनी इसराइल जो वहाँ थी तो नबी भी वहीं से आते थे। यानी ये इंजीर और तूर कहकर सिर्फ अल्लाह ताला ने मूसा को नहीं याद किया, इब्राहिम की पूरी नस्ल को याद किया कि उधर जाओ तो तुम्हें वो लोग याद आएंगे, वो लोग क्या करके चले गए। तूरे सीना के ऊपर क्या हुआ? तौरात उतरी। तौरात क्या थी? गाइडेंस थी, हिदायत थी। जब किसी जगह पे किताब उतरती है, अल्लाह उस पहाड़ को इज्जत वाला बना देता है। तूर सीना। और हाजल बलद मक्का क्या था जहां कुरान उतरा? अल्लाह ताला किस तरह से बात करता है। बज़ाहर दो फल और दो मुकाम है, कोई निस्बत नहीं मिलती, लेकिन आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तला की किसी चीज में ऐसे नहीं हो सकता है हिकमत ना हो। इसके अंदर हिकमत क्या है कि अल्लाह जिस चीज़ को चाहे इज्जत दे दे, जिस चीज़ के साथ रखे। बस कहते हैं कि जैतून और तीन कहकर बैतुल मक़दस मुराद लिया गया, क्योंकि उस इलाके में ये बहुत होता है और यही बात हम कह रहे हैं। बस कहते हैं तीन से मुराद हज़रत नूह की वो मस्जिद है जो उन्होंने जूदी पहाड़ पर बनाई थी, और जैतून से मुराद बैतुल मक़दस है। लेकिन जैतून और तीन का जिक्र सुन के एक आम अरब बंदा क्या सोच सकता है कि ये तो कुछ खाने हैं, नाम तो नहीं। यानी लोगों ने इनको मुकाम पेश करने की कोशिश की है। अरब लोग जब किसी जगह कोई बहुत कसरत से फल उगता हुआ देखते तो बाज़ दफ़ा उसको इलाका कह देते थे। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं आम पाकिस्तान। बेहतरीन आम कहाँ मिलते हैं? तो जहन में फ़ौरन पाकिस्तान का नाम आता है ना। यानी जो चीज़ जहाँ कसरत से होती है ना, वहाँ उसको लेके पेश कर दिया जाता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि इससे कोई ज़्यादा नाम भी फ़र्क पड़े, लेकिन ये बात सच है कि अल्लाह ताला ने ये यादगारें कायम करके उस जगह से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मुखातिब किया। और तुम सोचो कि तुम हो क्या। लक़द खलकनल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। आप अपने आप से पूछिए, क्या मुझे इस बात का एहसास है कि मैं अहसनी तक़वीम पे पैदा हुई हूँ? फिज़िकली भी देखिए, इसका एक और एंगल भी आप देख लेते हैं। इंसान शुरू में अहसनी तक़वीम पे आता है, बचपन से जवानी और शुद्ध शदीद जवानी 30-40 साल की उम्र, और उसके बाद सुमरदद ना हो। ये सुमरदद ना के अर्जल उम्र, ये भी एक मानी इसका लिया गया कि पहले आहिस्ता आहिस्ता छोटा था, फिर बड़ा हुआ, और फिर एकदम जब जोश पे आया तो उसके कुछ अरसे के बाद फिर अर्जल हो गया। इन सारी चीज़ों को सामने लाकर इंसान को उसकी बेबसी का यकीन दिला दिया कि तुम ज़रा अपनी फिक्र तो करो कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। आज कुछ हो कल तुम कुछ नहीं रहोगे, काम करने के काबिल नहीं रहेगे। और इसी तरह असफल उस्साफिलीन से मुराद जहन्नुम का सबसे निचला घड़ा भी है। सारे मानी ठीक है, ये सिर्फ मुख्तलिफ तफसीरें जहन को खोलने के लिए होती हैं, लेकिन जो थीम है वो वही है जो आपको बता दिया गया। अपने आप को सोचो, ज़ाया नहीं करो, تمہارے پاس صرف اونلی ون چانس ہے کام کرنے کے لیے. آپ دیکھیے کہ زندگی گزارنے کے طریقے ہی ہیں نا, من چاہیے یا رب چاہیے. کتنا کو فرق ہے بھلا رب چاہیے اور من چاہیے زندگی میں, یقین کریں صرف چوائس کا فرق ہے. وہی خوشی, وہی سکون, وہی لسٹ, وہی لذت آپ کو رب چاہیے زندگی میں بھی ملنے لگتی ہے جو آپ من چاہیے زندگی سے لے رہے تھے. شرط ایک ہے, اپنی چوائس کو اللہ کی چوائس کا تابع کر لیں. ٹیسٹ ہے نا. ایک عورت کہتی ہے میں بال کھول کے خوب میک اپ کر کے ٹائٹس پہن کر باہر پھروں گی تو میں خوبصورت لگوں گی. یہ اس کا ذہنی ڈھانچہ نا, ذہنی خیال ہے اس نے بنا لیا. اب وہ ایسے پھرے گی تو وہ بڑی خوش ہے. اب جب ظاہر اس کپڑوں میں جائے گی تو اس کو کچھ ایسی محفلیں ڈھونڈنی پڑیں گی, ایسے کلبس ڈھونڈے گی جہاں لوگ اس کو اپریشیٹ کریں. اب وہ آ جائے کسی درس کی محفل میں تو لوگ اس کو دیکھ کے اپریشیٹ تو نہیں کریں گے نا. تو ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ اس کا پھر رخ اور اس کی چوائس جو وہ ایسی جگہ بن جائیں گی. اب جب ایسی جگہ بن جائیں گی تو پھر وہ آہستہ آہستہ بگڑ گئی. اب اگر وہی سسٹر جس کے دل میں خواہش کیا خود نمائی کی, خود نمائی کہہ لیجئے یا تعریف یا محبت یا مزہ کرنا, کیونکہ جب ایسی جگہوں میں جائے گی وہاں بھی جوس پیے گی, پانی پیے گی, کچھ کھائے گی پیے گی, ڈیزرٹس کھائیں گے, مزہ کر کے آ جائیں گے, کچھ میوزک سن لیں گے, جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں ورس تھنگ سوچ لیں. اب آپ سوچئے کہ اگر یہ بہن جو بھی ہے وہ سوچتی ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں, یہ سب کچھ ہے, اس کو اگر تھوڑا سا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھ کے کر لوں, اس کا رخ بدل لوں, حال حلیہ پہلے بدلے گی. جو ہی اس کا حال حلیہ بدلے گا اس کی کمپنی خود بخود بدل جائے گی. ہمارا جو گیٹ اپ ہوتا ہے نا یہ ہمیں لے کے جاتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں. ایک دفعہ نکلتے ہوئے آپ بھی سوچتے ہیں نا کہ جہاں جا رہی ہوں وہاں کے حساب سے ٹھیک پہنی ہوئی ہوں کہ نہیں, لوگ میرے اوپر ہنسیں گے تو نہیں یا مجھے بیوقوف تو نہیں سمجھیں گے. دونوں چیزیں. جب اس نے اپنا پہلا قدم ٹھیک کیا نا تو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اس کی کمپنی بھی اچھی ہو جائے گی اور وہاں جا کے اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا. کیا ہوا اگر وہ باہر سڑک پہ کھلے ہو کے اس طرح کے گیٹ اپ میں نہ کھڑی ہوئی اور اندر اگر اس نے اپنے آپ کو چھپا کر اللہ کی مرضی کے مطابق سجا سنوار لیا, فرق کتنا کوئے. صرف مائنڈ سیٹ کا فرق ہے. وہ سڑک پہ کھڑی اپنے آپ کو کہہ رہی ہے میں کیا لگ رہی ہوں, اور ہو سکتا ہے وہاں سے گزرنے والی 8-10 خواتین جو مرد سوچیں یہ کتنی خراب عورت ہے, یہ کیا اس کو ہوش نہیں ہے. یعنی صرف ذہن کو بدل لیجئے باقی سب بدل دیا جائے گا. تو انسان جب اپنی قدر جانتا ہے نا پھر اس کو پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیے کہ احسنی تقویم پہ انسان ایک اور وجہ سے بھی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت دی ہے اور اپنی مرضی کرنے کا اختیار بھی دیا. معرفت سب کو ہے, سورج چاند ستاروں کو بھی پتہ کہ رب ہے, لیکن چوائس نہیں ہے. جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ریسرچ کا مادہ دیا ہے, یہ دنیا کو مسخر کر سکتا ہے. انسان جو ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے بہت بڑا ہے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسان جب برا ہوتا ہے تو درندگی پہ آ جاتا ہے, اپنے انتقام کی آگ لینے کے لیے کئی کئی لوگوں کو مار دیتا ہے, اور جب ہوس کا شکار ہوتا ہے تو ایک نہیں 10-10 عورتوں کو وہ ذلیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اپنی گھر کی عورتوں کی عزتیں لوگ لوٹنے لگتے ہیں, بچوں کو ان کی ماؤں کی گودوں سے نکال کر ذبح کر دیا جاتا ہے. یہ کیا ہے کہ انسان وحشی بنتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو پرانا دور تھا اس دور میں ظلم و ستم کی انتہا کیا تھی؟ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا پسندیدہ شغل کیا تھا؟ انہوں نے بھی اسی طرح کے جیسے اسٹیڈیمز ہیں وہ بنائے ہوتے تھے اور چاروں طرف خود اپنے درباریوں کو لے کے بیٹھتے اور بیچ میں پہلے شیر کو نکالتے, کہیں جنگل کا بھوکا شیر, پھر ایسے جسٹ فار انجوائمنٹ, جسٹ فار فن, ایک اپنا غلام پھینکتے اور جیل کے قیدیوں کو نکال کے پھینکتے تھے. یہ عام شغل تھا. پھر وہ شیر کا مقابلہ دیکھتے, گزارے انسانوں کے ناطے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تو شیر اس کو پھر چوڑ کھوڑتا, پاڑتا, سب کے سامنے کھاتا اور سب تالیاں بجاتے. آج بھی آسٹریلیا کے سائڈ پہ, یعنی اس سے ایگزیکٹ جگہ مجھے یاد نہیں, پہلے میں نے کہیں کوٹ کیا ہوا ہے کہ کچھ زمین ایسی ہے کہ جس کی مٹی سرخ ہو چکی ہے, اور کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ انسانوں کا مقابلہ جو شیروں سے کرواتے تھے بادشاہ, اس کی وجہ سے وہاں کی مٹی خون کی وجہ سے سرخ ہو چکی ہے. اسفل السافلین. آپ دیکھیے کہ فرعون اسفل السافلین نہیں ہوا کہ انسانوں کے ہاتھوں میں وہ میخیں لگوا کے تو اس کو ذبح کروا دے. اور آپ کہتا ہے کہ پہلے دور میں وہ کیا کرتے تھے کہ ہاتھ پاؤں دونوں کو باندھ کے تو چھوڑ دیتے تھے, پھر انسان سسک سسک کے رو رو کے, کوئی وہاں مرا پڑا, کوئی وہاں مرا پڑا, وہ وہاں پڑا, وہ انجوائے کرتے تھے. اور تاریخ میں ایسے کردار موجود ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کو جب آگ کی بھٹیوں میں ڈالا اور گیس چیمبرز میں ڈالا, انسان حیران ہو جاتا ہے. آج بھی کہیں کسی ٹارچر سیل کی کوئی بات سنیں تو انسان کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل. لیکن یاد رکھیے انسان بہت نیچے چلا جاتا ہے. اس لیے میں اور آپ اپنے لیے اس میں سے عمل کی یہی بات لیں, جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے جائیں گے ہم احسنِ تقویم پہ رہیں گے, اور جس دن اس کو چھوڑ دیا اس دن آپ دیکھیں گے کہ پھر پیچھے کیا ہوگا, یہ اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور باقی چیزوں کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں, تو اس میں ایک قسم کی رغبت بھی ہے کہ اس نبی کو مت جھٹلاؤ. کیا ہو گیا اتنا بے غرض انسان تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا اور تم اس کی قدر نہیں کرتے؟ تم کیا سوچتے ہو کہ فما یکذبو کا بات بالدین, یعنی اب ان ساری باتوں کو سن کر کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ تم اس چیز کو نہ مانو اور تم اس کے پیچھے چلو؟ تو دنیا کے تو چھوٹے چھوٹے حاکموں سے تم توقع کرتے ہو کہ عدل اور انصاف قائم کریں, حقدار کو حق دیں اور ظالم کو اس کے کیفر کردار پہ پہنچائیں, تو علیہ صلاح کو بے حکم الحاکم, کیا اللہ نہیں اچھا حاکم؟ کیا تمہارے دنیا کے ججز اور وکیلوں سے کوئی چھوٹا حاکم ہے؟ تو اللہ تو بہترین حاکم ہے. امام احمد ترمذی ابو داؤد اور چند کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی سورۃ تین و تینی و زیتون پڑھے اور علیہ صلاح و بحکم الحاکمین پڑھے تو کہے بلا و انا علی ذالک من الشاہدین, کیوں نہیں, یعنی ہے اللہ اور میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں. اور بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے سبحانکا, پاک ہے تو, فبلا, ہاں اللہ کیوں نہیں. مطلب یہ کہ اس کا جواب دیتے ہیں, مطلب ان روایات میں بعض دفعہ سقم ہوتا ہے لیکن یہ روایات موجود ہے, اگر آپ کہیں بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو یعنی ان کی اصل پتہ ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بات کی. اب آپ اس کو ذرا پچھلی صورتوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں نا, کیسے ہم نے سورۃ دوحا اور سورۃ شرق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معاملہ دیکھا, لیکن آج اس صورت میں یہ پڑھتے ہوئے کہ لوگ پھر بھی آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ایک عجیب سا دل میں اداسی کا عنصر پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بہت قیمتی چیزوں کی بھی قدر نہیں کرتے. پھر اسی طرح یہ جو بات ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس پر ایک واقعہ بھی ہے بڑا معروف ہے, میں پڑھ کے سنانا چاہوں گی کہ انسان احسن تقویم ہے, اس نے کس طرح سے ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچا دیا. امام قرطبی نے اس واقعے کو نقل کیا, عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار کے مخصوص لوگوں میں سے تھے اور اپنی بیوی سے بہت محبت رکھتے تھے, ایک روز چاندنی رات میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بول اٹھے, یعنی محبت میں انسان جیسے بے لگام ہو جاتا ہے نا, کہنے لگے انت طالق ثلاثاً ان لم تکون احسن من القمر, یعنی تم پر تین طلاقیں ہیں اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو. یعنی بیوی کی محبت میں چاند سے بھی اس کو خوبصورت کہہ دیا اور ایگزیجریشن میں کہا کہ اگر دنیا میں تم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے, یعنی تم چاند سے خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں تین طلاقیں ہوں گی. اب یہ بات تھی, ہو گئی, ختم ہو گئی. یہ کہتے بیوی اٹھ کر پردے میں چلی گئی, کہنے لگی آپ نے تو مجھے طلاق دے دی. بات ہنسی اور دل لگی کی تھی مگر طلاق کا حکم بھی یہی ہے کہ کسی بھی طرح طلاق کا لفظ اگر بیوی کو کہہ دیا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے چاہے ہنسی خوشی میں ہو. عیسیٰ بن موسیٰ نے رات بڑی بے چینی اور رنج و غم میں گزاری. صبح کو خلیفہ وقت ابو جعفر منصور کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا قصہ سنایا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا. منصور نے شہر کے فقہا یعنی اہل فتویٰ کو جمع کر کے سوال کیا, سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ہاں طلاق ہو گئی کیونکہ چاند سے زیادہ حسین ہونے کا کسی انسان کے لیے امکان ہی نہیں ہے. بات واضح, یعنی چاند زیادہ خوبصورت ہے اور اس نے کہہ دیا کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں طلاق ہو گئی. خیر جو بھی تھی بات, سب نے یہی کہا مگر ایک عالم جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے خاموش بیٹھے رہے. منصور نے پوچھا آپ کیوں خاموش ہیں؟ تب وہ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہنے لگے کہ امیر المومنین, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا احسن تقویم میں ہونا بیان کیا کہ کوئی چیز اس سے زیادہ حسین نہیں, تو پھر آپ کی بیوی واقعی چاند سے زیادہ حسین ہے. یہ سن کر علماء و فقہ حیرت میں پڑ گئے, کوئی مخالفت نہ کی اور منصور نے حکم دے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی. یعنی انسان خوبصورت ہے, حقیقت انسان خوبصورت ہے, کیسی فیکٹریاں چل رہی ہیں, کیسے اعضاء ہیں, کیسے باریک مشینیں اندر کام کر رہی ہیں, اس پورے عالم کے اندر کہتے ہیں ایک چھوٹا انسان ہے, انسان کو کہتے ہیں عالم اصغر. اور میں نے اس پہ ایک سیریز کی تھی بہت پہلے, تو اس میں بتایا تھا کہ جو کچھ دنیا میں نا وہ اس انسان کے اوپر بھی ہے. مثلا جیسے ہماری سکن ہے نا, تو اس کو مٹی سے ثابت کرتے ہیں. اور یہ چیزیں اہل تصوف اور یعنی اس طرح اسپرچل باتیں کرنے لئے بہت پیش کرتے ہیں, لیکن ایک خاص حد تک ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے انٹرسٹ کے لیے. کہتے ہیں مٹی کے یہ ہماری اسکن نے اسکن کلر کی ہے, یہ جو بال ہوتے ہیں اسکن پہ یہ گھاس پھوس ہے, ناک کے ہماری یہ پہاڑ ہے, اسی طرح بال کے اور درخت ہیں. انہوں نے ہر چیز کو ٹیلی کیا ہوا ہے. تو حقیقت ہے کہ ایک انسان کے اندر کتنی مشینیں چل رہی ہیں. آپ صرف پیٹ کو کھول کے دیکھیں, ہاتھ پاؤں کو دیکھیں, تو آپ حیران ہو کے رہ جائیں گے کہ واقعی یہ ایک چھوٹا سا جہان ہے اور اللہ نے اس میں سب کچھ پیش کر دیا. لیکن جب انسان پھر اس کو نہ مانے تو پھر آپ سوچئے کہ اس کا کیا حال ہوگا. تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس پہ غور و فکر جتنا بھی کریں تھوڑا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
جی کوئی بات آپ کے ذہن میں آئی ہو اس کے اندر؟
یہ آنکھ کا پچھلا حصہ جو ہمارا سارا ہے, جیسے آپ سب کو پتہ بیٹا وہ آنکھ کا, تو کوئی مشین آئی اس کو, اس نے ریسرچ بھی کرنا تھا تو بتانا تھا پیشنٹ نے کہ کیا کیا ہے نظر ہے. اور سازہ جو نے اس نے مجھے کہا کہ ماما آپ ہی آ جائیں تو جو بھی ہے بھائی جو میں نے بچی وہ مشین میں آنکھ کا پچھلا حصہ دیکھا. میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کیا تاروں کا جال بچھا ہوا ہے, کیا ستاروں کا جال بچھا ہوا ہے کہ کمال.
جی بالکل,
جی
بالکل. جب الانسان کی صورت میں ہم نے دیکھا تھا مختلف باڈی آرگنس کو, تو ہر دن عقل گم ہو جاتی تھی. اور حقیقت ہے اس کو دیکھا کرے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, ڈاکیومنٹریز اور سائنٹیفک ایسی چیزیں, واقعی انسان حیران رہ جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تو نہ تو ہمیں مقصد سمجھ آتا ہے اور نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات یاد آتی ہے. اور ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, بھی ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں کتنا کوئی خوبصورت ہے, اسی پہ مر مٹتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں اگر کسی کو بھی دیکھیں کہ وہ خوبصورت ہے تو کس نے بنایا؟ کسی کی آنکھیں خوبصورت ہیں اس کو دیکھ کر کیا سوچیں؟ کس نے بنائی؟ جس کی ہے اس کے بس میں کیا ہے؟ کیا کسی ماں کا کوئی بس ہے کہ خوبصورت بچہ پیدا کرے یا دوسرا لکھے؟ اسی طرح کچھ لوگوں کے بچے ذہین ہوتے ہیں, لوگ ان کو دیکھ کر بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں, اچھا کیا کیا, کیسے ان کو پالا, کیا کیا. نہیں, اللہ کی ذات ہے. تو جب ہم خوبصورت چیزوں کے پیچھے اللہ کو دیکھنے لگتے ہیں تو ہم انسانوں کے سحر میں نہیں ہوتے. ہم لوگوں کو خراب کر دیتے ہیں ان کی تعریفیں کر کر کے, ان کے گن گاتے دیکھ کر. کسی بندے میں کوئی خوبی دیکھے تو فوراً سوچیں کہ اللہ تو نے اس کو دیے تو مجھے بھی دے سکتا. اللہ تو اس کو برکت دے, اس کو نظر سے بچا, اس کو فائدے کا بنا, اور اگر میرے میں کوئی خوبی ہے تو مجھے بھی اس کو بڑھا دے. تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کرنے سے آپ کے دل میں سکون بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم لوگ چیزیں بناتے ہیں نا خوبصورتی کے لیے بناتے ہیں, اللہ نے خوبصورتی کے ساتھ کارآمد بھی کر دیا اس کو, یعنی جمال اور کمال کو اکٹھا کر دیا. جی اور جی آپ
جی سائنسدانوں نے استاذہ جی بہت کوشش کی کہ اس جسم کو جب اتنی کمپلیکیٹڈ مشینری ہے اس کو, اور تو سب کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا, لیکن وہ جس بات کو آج دن تک نہیں سمجھ پائے وہ روح ہے.
روح کو سمجھنے کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے, سائنس کی نہیں. جسم کا تعلق جو ہے نا, جو باڈی فزیکس, اس کا تعلق سائنس سے ہے. آپ دیکھیں کہ سائنس کی مختلف قسمیں ہیں نا, بایولوجی, زولوجی, اناٹمی, دس اینڈ دیٹ, جو وہ سب انسان کو, پرندوں کو, پودوں کو, ان چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے. تو روح کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ اِنَّا انزلناہُ فی لیلت القدر. تو لہٰذا جو لوگ قرآن سے یا اسلام سے, دین سے تعلق نہیں رکھتے, پھر وہ روح کے تقاضے نہیں نبھا پاتے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں گے کہ وہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.